ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا, چار قسم کے لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا. سب سے پہلے سب سے زیادہ انعام اللہ کا انبیاء پہ ہوا, نبیوں پہ, اور اس کے بعد سب سے زیادہ انعام نبیوں کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ صدیقین پہ ہوا جنہوں نے تصدیق کی نبیوں کی اور حق بات کی تصدیق کی, اس کا انکار نہیں کیا, مانا. اور تیسرا انعام اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ والشہداء, وہ لوگ کہ جنہوں نے شہادت دی. شہادت سے دونوں شہادتیں مراد ہیں, زندگی میں بھی اور زندگی کو خرچ کرنے اور استعمال کرنے کی بھی. زندگی کی شہادت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ اپنے آپ کو گواہ بنایا, اور اس طریقے پہ گواہ بنایا کہ ان احکامات کو دوسروں تک پہنچایا. یہ ہے گواہی, شہادت حق. آدمی گواہ بن جائے, مددگار بن جائے, حق بات کو دوسروں تک پہنچائے. اور شہادت ہی کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی اپنی جان کو اللہ کے لیے ختم کر دے, شہید ہو جائے. تیسرا درجہ شہداء کا ہے, وہ لوگ کہ جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے استعمال کی, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے ختم کر دی, اللہ کے دین کے لیے وہ قتل کر دیے گئے, ان کو شہید کر دیا گیا. تو شہداء کا نمبر تیسرا ہے, نبیوں کے بعد اور صدیقین کے بعد تیسرا نمبر کن کا ہے؟ شہداء کا ہے. اور چوتھا نمبر ہر صالح اور متقی امتی کا ہے. والصالحین, اعمال صالحہ کرنے والے ہر مسلمان, یہ بھی وہ ہے جس پہ اللہ نے انعام کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا, تو ابو بکر کا لقب کیا تھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ صدیق. اور لقب کس نے دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی اس آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ رسول ہے بلا فصل, پہلا خلیفہ رسول کا بلا فصل قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ابو بکر ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہ فیصلہ پہلے کر دیا تھا کہ نبی کے بعد صدیق کا نمبر آئے گا, تو فیصلہ ہو گیا کہ خلافت کا حقدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد کون تھا؟ ابو بکر تھا. اس لیے کہ قرآن نے پہلے فیصلہ کر دیا تھا کہ نبی کے بعد اگر کوئی نبی کی مسند پر بیٹھ سکتا ہے تو وہ صدیق بیٹھ سکتا ہے. اس لیے امت نے اجماع کیا اور صحابہ نے اجماع کیا کہ رسول کے بعد جو شخص خلیفہ بننے کا مستحق ہے وہ صدیق ہے. کہ رسول نے خود کہا کہ میری زندگی میں میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھاؤ. رسول کی زندگی میں 17 نمازیں انہوں نے پڑھائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے خود ہی زندگی میں یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ نبوت کے بعد نمبر ہے کس کا؟ صداقت کا. نبوت کے بعد نمبر ہے صداقت کا. تو سورہ نساء کی اس آیت نے ابو بکر کی خلافت کو ثابت کیا جس کے بہت سارے لوگ منکر ہیں. تو خلافت ابو بکر, ابو بکر کا خلیفہ بلا فصل ہونا سورہ نساء کی اس آیت سے ثابت ہے. جو اللہ کی اس کتاب کی کسی آیت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو ابو بکر کا نمبر رسول کے فوراً بعد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ. اسی لیے صحیح حدیث میں پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے. پوچھا کہ من الرجال, ہم تو مردوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ, تو آپ نے فرمایا کہ ابوہا, اس کے والد سے. ابوہا عائشہ کے والد سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے مردوں میں. تو نبوت کے بعد نمبر ہے صداقت کا, اور پھر اس کے بعد نمبر ہے شہادت کا. تو عثمان بھی شہید اور عمر بھی شہید اور علی بھی شہید. تو علی کا نمبر, علی رضی اللہ عنہ کا نمبر با لحاظ خلافت چوتھا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے چرسی بھنگی جو یہ کہتا ہے کہ علی کا پہلا نمبر, علی کا چوتھا نمبر, پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. آپ بھی اتنے سنی ہیں, چونکہ سن ہو گئے ہیں سن سن کے, تو آپ بھی اتنے سادہ لو ہیں کہ اس وہ خبیث آپ کے عقیدے پہ حملہ کرتا ہے اور آپ کی جیب سے پیسے بھی لے جاتا ہے, چمٹا بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ علی دا پہلا نمبر اور علی دم دم دے اندر, اور آپ فوراً جیب سے پیسے نکال کے اس خبیث کو دے دیتے ہیں. آپ کے عقیدے پہ اس نے چوٹ لگائی اور آپ کا جیب اس سے پیسے بھی وہ لے گیا. آپ اتنے سادہ ہیں, آپ کی سادگی پر قربان جائیے کہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر قرآن نے کیا, والصدیقین, اس کے بعد والشہداء, تیسرا نمبر شہیدوں کا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید, اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی شہید, اور علی رضی اللہ عنہ بھی شہید. تو شہادت کا نمبر صداقت کے بعد ہے. قرآن کا یہ فیصلہ ہے کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنی تکلیف میں مر جائے. قرآن نے کہا ہے کہ جن کو قرآن اور حدیث سن کے تکلیف ہوتی ہے ان سے کہا کرو موتو بغیظکم, اپنے غصے میں تم تو مرتے رہو جلتے رہو, تم جتنا جلتے ہو جلو. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نبی کے بعد نمبر صدیق کا ہے, اور تمہیں مزید جلانے کے لیے اللہ نے ایک اور کام بھی کیا, وہ یہ ہے کہ جب بھی تم مسجد نبوی جاؤ گے تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھنا پڑے گا. جب اس پہ سلام پڑھو گے تو اس کے ساتھ یہ دیکھو گے کون لیٹے ہوئے ہیں, ابو بکر ہیں اور عمر ہیں. تو اللہ نے یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ زندگی میں رسول کے دو بڑے وزیر اور مشیر ساتھ رہے, اور مرنے کے بعد قبر بھی ان کو ساتھ ملی. کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے کندھوں پہ اپنا دست مبارک رکھ کر سہارا لے کر چلتے ہوئے تشریف لائیں گے. ایک طرف ابو بکر ہوگا, دوسری طرف عمر ہوگا رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ آیت سورہ نساء کی بڑی اہم آیت ہے, اس کو آپ یاد کر لیجئے. اور خبیث قسم کے جو لوگ ہیں جن کا عقیدہ خراب ہے, جو کہ مسلمان نہیں ہیں, ان کو یہ آیت سنائیے کہ اللہ نے تقسیم کر دی کہ جن لوگوں پہ میں نے انعام کیا وہ چار ہیں, نبی, نبوت, انبیاء, اور صدیق, صداقت اور صدیقین, اور شہید, شہادت اور شہداء, اور چوتھے نمبر پہ ہر وہ شخص کے جو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جائے, اچھے عمل کرے, اعمال صالحہ کرے, وہ صالح ہے. ہر صالح آدمی پر بھی اللہ انعام کرتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا. اب صراط الذین انعمت علیہم سے ایک اور بات بھی ہمیں ملی اور ہمارے سامنے کھل کے آئی, وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم کے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا, لیکن اس کے بعد یہ بتایا کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ دو جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں. اگر آدمی تنہا یہ سمجھے اور چاہے کہ وہ صراط مستقیم پہ چل جائے گا اور سمجھ لے گا, یہ اس کی غلطی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے جن پہ اللہ نے انعام کیا. تو صراط مستقیم بغیر اہل صراط مستقیم کے سمجھنا مشکل ہے. آپ یہ نقطہ سمجھ لیجئے اچھی طرح. اللہ نے اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد ذکر کیا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا ذکر جو اس راستے پہ چلنے والے تھے. تو صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے اہل صراط مستقیم جو اس راستے والے ہیں, اس راستے پہ چلنے والے ہیں, ان کا ساتھ آپ دیں گے تو آپ اس راستے پہ چلیں گے. قرآن نے اسی لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو, اچھے لوگوں کی تابعداری کرو, ان کی متابعت کرو, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے صراط مستقیم میں چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب اور غصہ ہوا اور جو گمراہ ہوئے. غضب یغضب یہ سمع یسمع سے ہے غصہ کرنا, اور مغضوب یہ مفعول کا صیغہ ہے وہ کہ جن پر غصہ ہوا. اور ضالین یہ ضل یضل سے ہے ضرب یضرب سے گمراہ ہونا اور سیدھے راستے سے بھٹک جانا. ضال اس میں فاعل ہے, گمراہ کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے ضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہاں پر دو گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا کیا کرو جن پر اللہ کا غصہ ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو مغضوب علیہم اس سے مراد یہودی ہیں, اور ضالین اس سے مراد نصارہ ہیں جن پہ اللہ کا غصہ ہوا اور غضب ہوا وہ ہیں یہودی, اور جو گمراہ ہو گئے وہ ہیں نصارہ. اور اس کا ذکر قرآن کرتا ہے, مثلا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 61 میں پہلے سپارے کے ساتویں رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ, یہ بنی اسرائیل یہودی وہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی اور ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. اور اسی طریقے پہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ, یہودی بنی اسرائیلی وہ ہیں کہ ان پہ ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی. البتہ البتہ دو طریقوں سے یہ دنیا میں اس ظاہری ذلت و رسوائی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بحبل من اللہ, یا تو ایمان قبول کر لیں, ایمان قبول کر لیں تو جو ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے اللہ تعالیٰ وہ ان سے ہٹا لے گا, اور یا پھر یہ کریں کہ وحبل من الناس, لوگوں کی پناہ میں چلے جائیں, کسی بڑی طاقت کی پناہ میں چلے جائیں اور ان کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیں. جب تک ان کی پناہ میں رہیں گے ذلیل نہیں ہوں گے, جیسے ان کا ہاتھ ان کے سر سے اٹھے گا پھر یہ ذلیل ہو جائیں گے. وباءوا بغضب من اللہ, جہاں تک اللہ کا غضب اور غصہ ہے وہ تو ہر حال میں رہے گا. یہ آیت سورہ آل عمران کی 112 آیت ہے. ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, اور یہ اس آیت میں دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ ذلت اور رسوائی سے بچنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ تم مکمل طور پہ دنیا و آخرت کی ذلت سے بچ جاؤ. دنیا و آخرت کی ذلت سے بچ جاؤ وہ کیا ہے؟ ایمان قبول کر لو. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دنیاوی ذلت سے کچھ عرصے کے لیے بچ جاؤ. دنیاوی دنیا کی زندگی میں دنیاوی طور پہ کچھ عرصے کے لیے بچ جاؤ, پھر کیا کرو؟ کسی آدمی کی پناہ میں اپنے آپ کو دے تو وہ تمہیں بچا لے گا کچھ عرصے کے, جب تک اللہ چاہے گا. اب آپ اسرائیل کو دیکھیے, یہ ہے بنی اسرائیلی اور یہودی. بنی اسرائیل کو شروع سے اللہ نے کبھی عزت نہیں دی, یہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ حبل من اللہ تو قبول نہیں کی, دین تو قبول نہیں کیا, لیکن امریکہ اور روس اور برطانیہ اور فرانس ان کی پناہ لے لی انہوں نے, تو بڑی طاقتوں نے ان کی سرپرستی کر لی اور یہودیوں کو فلسطین میں اپنا الگ ایک ملک بنانے کا موقع مل گیا. اور آج بھی اگر اسرائیل کے سر پہ امریکہ جو دست شفقت اپنا پھیرتا ہے اور جو امداد امریکہ اسرائیل کو دیتا ہے, یا یورپ کے دوسرے ممالک اسرائیل کو جو امداد دیتے ہیں, آج اگر وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مسلط کیوں کیا مسلمانوں پہ، جبکہ قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے کہ یہودی ہمیشہ ذلیل ہوں گے، تو اللہ نے ان کو یہ عزت نہیں دی؟ یہ کوئی عزت نہیں ہے، یہ تو تحفظ ہے جو دوسری قوموں اور دوسری بڑی طاقتوں نے ان کو دیا ہے. قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ دنیاوی طور پہ کسی بڑی طاقت کی پناہ میں چلے جائیں تو وہ اس ذلت سے کچھ عرصے کے لیے بچ جائیں گے. وہ حبل من الناس، انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا اور وہ دنیا میں کچھ عرصے کی ذلت سے بچنے کے لیے یورپ کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا. تو قرآن میں تو ان کو اللہ نے صرف ایک جگہ یہ کہا تھا نا، لیکن مسلمانوں کو تو قرآن کی 6000 سے زیادہ آیات میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اتقوا اللہ، اعبدوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندے بنو. 6000 سے زیادہ مرتبہ ان سے کہا گیا کہ اللہ کے بندے بنو، یہ نہیں بنے تو کیا اللہ ان کو ذلیل نہیں کرے گا؟ ان سے ایک مرتبہ کہا کہ دو باتیں ہیں، جو تمہارا جی چاہے قبول کر لو، اگر دنیا و آخرت کی ذلت سے بچنا چاہتے ہو مسلمان ہو جاؤ، ایمان قبول کر لو، اور اگر عارضی مختصر چند سالوں کی ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں کسی کو معبود بنا لو، لیکن میں تمہاری ذلت کو ختم نہیں کروں گا. انہوں نے اس بات کو مان لیا، لیکن مسلمانوں سے ہزارہا آیات میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے بنو، اس کو پکارو، اس سے ڈرو، لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں پکارا. انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ اگر ہم بھی ان کی طرح بڑی طاقتوں کو پکاریں تو شاید یہ ہمیں بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ان کو. اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے مدد کا، فتح و نصرت کا، شرط ایمان کی لگائی ہے. وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم لوگ غالب ہو گئے. شرط کیا ہے؟ ان ہے شرط کا، ان شرطیہ ہے. وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب ہو، تم برتر ہو، لیکن ہماری ایک شرط ہے، ان اگر کنتم مؤمنین، تم صحیح مومن بن جاؤ. اگر صحیح مسلمان بن جاؤ گے اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی. اور آج بھی اگر امت مسلمہ اجتماعی طور پہ، مجموعی طور پہ اللہ کو اپنا معبود حقیقی سمجھ لے اور بڑی طاقتوں پہ اعتماد کرنا چھوڑ دے اور شیطان کے بندوں کی دوستیوں اور ان پہ انحصار چھوڑ دے، تو آج بھی لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ سارے نقشے کو تبدیل کر کے رکھ دے گا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار. اب بھی اگر بدر کے صحابہ کی طرح ایمان آپ پیدا کر لیں تو آج بھی اللہ کا وعدہ برقرار ہے کہ اللہ تعالی ہزاروں فرشتوں کو آسمان سے تمہاری مدد کے لیے نازل کرے گا. تو یہود اور نصارہ، یہود ان پہ اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کو اللہ تعالی نے اس طریقے پہ آزمایا کہ سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں آئے، پھر بھی انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، ان پہ اللہ کا غصہ نازل ہوا. ولضالین، اور نصارہ کا حال یہ ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے ہدایت کے بدلے دائمی گمراہی کو قبول کر لیا. ان کی گمراہی کا ذکر بھی قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 میں ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. ان آیات میں یہود اور نصارہ کی گمراہی کا ذکر ہے. امام ترمذی اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتب میں حدیث نقل کی ہے جس کے راوی عدی بن حاتم الطائی ہیں، حاتم طائی کے بیٹے عدی رضی اللہ عنہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغضوب علیہم واشار الی الیہود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغضوب علیہم، جن پہ اللہ کا غصہ نازل ہوا، وہ یہودی ہیں. وقال هؤلاء هم الضالون یعنی النصارى، اور فرمایا کہ جو گمراہ ہیں، جن کو قرآن یہ کہتا ہے کہ ضالین، تو یہ نصارہ ہیں یعنی یہ عیسائی ہیں. اسی لیے قرآن نے جا بجا ایمان والوں کو یہ کہا ہے کہ تم لوگ ان سے دوستیاں نہ رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. ایمان والو, یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضهم من بعض, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, تمہارے نہیں بن سکتے. ومن يتولهم منكم فانه منهم, سورہ مائدہ کی آیت ہے چھٹے سپارے کی. تم میں سے جو ان سے محبت کرے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ انہی میں کا ہے. اور یہ فرمایا کہ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله, سورہ مجادلہ 28 سپارے کی آخری آیت ہے یہ, کہ وہ مومن نہیں ہے جو ان سے محبت کرے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں, اس کے رسول کے دشمن ہیں, اس کے دین کے دشمن ہیں. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم, خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. اور اسی وجہ سے قرآن نے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تک سے یہ کہا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ رسمی دوستی سے تمہاری خوش نہیں ہوتے. اگر تم کچھ دوستی ان سے رکھنا چاہو, ان کو خوش کرنا چاہو, تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارے دوست بن جائیں گے, فرمایا نہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, اے پیغمبر تجھ سے یہ یہودی اور نصارہ خوش نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتهم. ہاں یہ بات ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ہم سے صحیح ٹھیک ٹھاک خوش ہو جائیں تو اسلام چھوڑ دو, ان کا مذہب قبول کر لو. تو یہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے, آپ سے خوش بھی نہیں ہو سکتی ہے. یہ ظاہری رسمی طور پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, یہ اس وقت حقیقی طور پہ خوش ہوں گے جب آپ اپنا دین چھوڑ دیں, ان کا دین قبول کر لیں. حتی تتبع ملتهم, یہاں تک کہ تو ان کے ملت ان کے مذہب کو قبول کر لے, تب یہ آپ سے خوش ہوں گے, ورنہ یہ آپ سے خوش نہیں ہوتے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے. آپ نے ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا یہود و نصارہ سر میں ٹیڑھی مانگ نکالتے ہیں, سر کے بال جب آپ بناتے ہیں ٹیڑھی مانگ, یہ یہودیوں اور نصارہ کی عادت ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے سر کی سیدھی مانگ نکالا کرو, سر کے بالوں کی سیدھی مانگ نکالا کرو, ٹیڑھی نہیں. ٹیڑھی تو یہود و نصارہ کی عادت ہے, ان کی مخالفت کرو. اور فرمایا کہ یہودیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ سر پہ پگڑی باندھتے ہیں, اس زمانے میں باندھتے تھے, پگڑی کے نیچے ٹوپی نہیں پہنتے. صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ تم جب پگڑی باندھو تو ٹوپی سر میں پگڑی باندھنے سے پہلے ٹوپی پہنا کرو, اس لیے کہ مقصد میرا تو صرف یہودیوں کی مخالفت ہے. اور وہ سمجھ گئے. اسی مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بار بار انہوں نے سنا کہ یہ تو اپنے ماننے والوں کو ہر حال میں ہماری مخالفت کا حکم دے رہا ہے, ہر معاملے میں. کیوں کرواٹے بدل رہے ہو؟ تو ہر معاملے میں اس نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا. تو تنگ آ کے ان کی زبان سے جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ ما یرید هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فی, اس آدمی کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ ہم تو یہ سمجھے ہیں کہ اس کی زندگی کا ہدف اور مقصد صرف ایک ہی ہے, رہ گیا ہے ایک ہی مقصد اس کا, وہ یہ ہے کہ ہماری مخالفت کی جائے. اس وقت کے یہود و نصارہ نے سمجھ لیا کہ اسلام ان کی مخالفت کے لیے آیا ہے, اور یہودیت اور نصرانیت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے آپ نے حکم دیا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اور متفق علیہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف الیہود والنصارہ احف الشوارب واعف اللحاء, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اس طریقے پہ کہ مونچھیں اپنی کترواؤ, چھوٹی کرو, اور داڑھی کو بڑھاؤ. تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم یہود و نصارہ کی مخالفت تو نہیں کریں گے لیکن اپنے پیغمبر کی مخالفت ضرور کریں گے. اور وہ اس طریقے پہ کہ یہودیوں و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ہم مونچھیں بڑھائیں گے اور داڑھی کا ستیہ ناش کریں گے, بالکل ختم کر دیں گے. تو رسول نے یہ کہا, خالف الیہود والنصارہ, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور اس طریقے پہ کہ احف الشوارب, اپنی شوارب مونچھوں کو کترواؤ, اور واعف اللحا, داڑھی رکھو, داڑھی کو بڑھاؤ. یہ حکم دیا یہود و نصارہ کی مخالفت میں, اور یہ شاعر اسلام میں سے ہیں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ کو ڈر تھا, اندیشہ تھا, اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ اتنے سمجھانے کے باوجود بھی میری امت اسی راستے پہ چلے گی جس راستے پہ یہود و نصارہ چلے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ. فرمایا کہ تم لوگ ضرور پہلی امتوں اور پہلی قوموں کے راستوں پہ تم لوگ ضرور چلو گے, شبرن بشبرن, ذراعن بذراع, جس طرح ایک ہاتھ کے ساتھ دوسرا ہاتھ ہے, ایک بازو کے ساتھ دوسرا بازو ہے, دس بدس, بازو ببازو, تم اس راستے پہ چلو گے جس راستے پہ پہلے لوگ چلے ہیں. حتی لو سلکو جحر ببن لسلکتمو, یہاں تک کہ اگر وہ لوگ سانڈھے کے بل میں گھس گئے ہوں تو تم لوگ بھی اس سانڈھے کے بل میں گھسو گے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب یہ بات سنی بڑے حیران ہوئے, تو پوچھا کہ یا رسول اللہ, الیہود والنصارہ, کہ آپ جن پہلی قوموں کا ذکر کر رہے ہیں کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فمن, ان کے سوا کون ہے, فمن, ان کے سوا اور کون ہے. تو فرمایا کہ میری امت اس راستے پہ چلے گی جس راستے پہ یہود و نصارہ چلے. اسی ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنی امت کو سمجھایا کہ تمہیں یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی چاہیے, ان کے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے, اور یہود و نصارہ کے جو مذہبی شعائر ہیں ان میں تمہیں شرکت نہیں کرنی چاہیے. اب یہ یہود و نصارہ کی بعض خاص نشانیاں ہیں اور بعض ان کی مذہبی رسمیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی سی مشابہت بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو جو آدمی اپنے گھر کے ماحول کو, اپنے گھر کے سامان کو, اپنے لباس کو, اپنی شکل و صورت کو, اپنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو, بول چال کی گفتگو کو, اشاروں کو, انداز کو یہود و نصارہ کی طرح بنانا چاہتا ہے اور بناتا ہے, تو وہ اس حدیث کو اچھی طرح سن لے کہ اگر اس حال میں وہ مر جائے تو اس بات کا خطرہ و اندیشہ ہے کہ اس کا حشر یہود و نصارہ کے ساتھ نہ ہو. اگر اپنے آپ کو برے خاتمے سے بچانا چاہتے ہو تو یہود و نصارہ کے طریقوں کو چھوڑ دو اور اسلام کے طریقوں پہ عمل کرنا شروع کر دو. کوئی بھی طریقہ ہو, رسم ہو, رواج ہو, کوئی بھی طریقہ ہو, میں نے بتایا کہ کوئی بھی چیز, ان کی تقلید آپ نے نہیں کرنی. یورپ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو آپ نے نمونہ نہیں بنانا. آپ کے لیے نمونہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اس پہ آپ عمل کیجئے. اسی طرح جو کرسمس کی تقریبات ہیں اس میں شرکت کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اور آخری شب, سال کی آخری رات کو جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے, ان کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملکوں میں اور مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی بہت بڑی تعداد اس قسم کے لوگوں کی موجود ہیں جو کرسمس کے موقع پہ خوشیاں بھی مناتے ہیں, اور ان ایام کو, جو ایام ان کے مذہبی ایام ہیں، مذہبی ایام کی طرح مناتے ہیں، اور جو آخری شب ہوتی ہے اس شب اسی طریقے پہ بےہودگیاں کرتے ہیں جس طریقے کی بےہودگی ان کے ہاں ہوتی ہے. تو مسلمان کے لیے قطعاً یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی تقلید کرے اور ان کی متابعت کرے اور ان کی پیروی کرے. اور جو لوگ ان کی تہذیب کو اور ان کے تمدن کو اور ان کے رسم و رواج کو فخر سے اپناتے ہیں اور اس میں ترقی سمجھتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے. مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوائے اسلام کے کسی اور چیز میں ترقی نہیں. فَأَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم لوگ ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی. اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اس طریقے پہ ذلیل کر دے گا جس طرح اسلام کے ملنے سے پہلے ہم لوگ ذلیل تھے. دنیا و آخرت کی عزت اللہ نے اپنے حکموں کے بجا لانے میں رکھی ہے. من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ عزت کا مالک اللہ ہے. اللہ کے حکموں کو مان کے چلو گے تو دین دنیا تمہاری اچھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نواز. درس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر تقریباً مکمل ہو چکی. آخری آیت میں دو گروہوں کا ذکر تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ. اس کے بعد یہ سورت ختم ہو گئی. عموماً اس سورت کے اختتام کے بعد آمین کہا جاتا ہے. لفظ آمین قرآن پاک کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن صحیح احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ جب بھی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سورہ فاتحہ ختم کرتے تھے تو اس کے بعد آمین کہا کرتے تھے. آمین کا ترجمہ ہے استجب، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر، اجابہ سے ہے. استجب، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر. اور یہ استجب یہ فعل امر ہے، امر ہے استجب، لیکن یہ لفظ آمین یہ بذات خود فعل نہیں ہے، بلکہ آمین یہ بذات خود اسم ہے. اور عربی زبان میں بہت سارے ایسے اسماء ہیں جو کہ ہوتے تو اسماء میں سے ہیں، یعنی اسم ہوتا ہے وہ، لیکن وہ اسم بمعنی فعل ہوتا ہے. اہل زبان اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو یہ آمین اسم ہے بمعنی فعل، یعنی بمعنی فعل امر، استجب، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر. آمین جو سورہ فاتحہ پڑھے وہ بھی آمین کہے، اور جو سورہ فاتحہ سنے وہ بھی آمین کہے. اور جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ جو دعائیں ہم نے سورہ فاتحہ میں اے ہمارے اللہ تجھ سے مانگی ہیں ان سب کو قبول کر. آمین استجب، یعنی اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر. تو جو صرف سنتے ہیں سورہ فاتحہ، پڑھتے نہیں ہیں صرف سنتے ہیں، یا دوسری دعاؤں کو سنتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں لیکن وہ آمین کہتے ہیں، تو وہ بھی اس دعا کرنے والے کے ساتھ برابر کے شریک تصور کیے جاتے ہیں. اس کی دلیل ہمارے پاس قرآن پاک سے ہے. سورہ یونس میں آیت نمبر 88 میں جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا کی بنی اسرائیل اور فرعون کے لیے، وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. یہ بد دعا موسى علیہ الصلاۃ والسلام نے کی فرعون کے لیے اور اس کی قوم کے لیے. لیکن جس وقت یہ بد دعا ہو رہی تھی اس وقت ہارون علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے، لیکن وہ اس دعا یعنی اس بدعا میں شامل نہیں تھے, وہ صرف آمین کہہ رہے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعا کی اور ہارون علیہ السلام نے اس پہ آمین کہا, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اس دعا میں شریک ہو, اور ایک کی دعا بشکل بدعا اور دوسرے کا آمین کہنا, ان دونوں چیزوں کو ہم نے ایک تصور کیا. یعنی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا آمین کہنا وہ بھی گویا کہ اس میں شامل ہیں. تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں, آیت نمبر 89 میں, قال قد اجیبت دعوتکما, اللہ نے یہ فرمایا کہ قد اجیبت, قبول کر لی گئی دعوتکما, تم دونوں کی دعا. حالانکہ دعا صرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی, ہارون علیہ السلام نے صرف اس پہ آمین کہا. تو سورہ یونس کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو دعا پہ آمین کہتا ہے وہ بھی اس دعا میں شامل ہوتا ہے. تو اس لیے سورہ فاتحہ جب پڑھی جائے یا سنی جائے تو اس کے آخر میں سننے والوں اور پڑھنے والوں سب کو کہنا چاہیے کہ آمین, اے اللہ تو ہماری ان دعاؤں کو قبول کر. اور سورہ فاتحہ جب آہستگی سے پڑھی جائے تو آمین بھی آہستگی سے پڑھی جائے, اور سورہ فاتحہ جب بلند آواز سے پڑھی جائے تو آمین بھی بلند آواز سے پڑھی جائے. وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ابو داود کی یہ حدیث ہے کتاب الصلاۃ میں, اور باب التأمین وراء الامام, اس میں وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین ورفع بها, اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته, جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ولا الضالین کہتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے اور آمین میں اپنی آواز کو بلند کرتے تھے, اور جب امام کے پیچھے آدمی جماعت کی نماز میں شامل ہو تو امام جب آمین کہے تو اس کے ساتھ مقتدی کو بھی آمین کہنا چاہیے. اس طریقے پہ نسائی میں یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. اور یہ چیز صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فانه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه, وفی روایہ قالت الملائکہ فی السماء آمین. ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ امام جب آمین کہے تو تم بھی اس کی آمین کے ساتھ آمین کہو, جس کی آمین امام کی آمین کے ساتھ مل جائے گی تو گویا کہ اس کی آمین اس آمین سے ملی جو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آسمان پر فرشتے بھی جب سورہ فاتحہ کو سنتے ہیں تو وہ اس کے بعد آمین کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس حدیث میں ارشاد فرمایا من وافق قوله قول الملائکہ, جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ مل گیا, غفر له ما تقدم من ذنبه, تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے. لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ آمین جب امام کہے تو اس آمین کے کہنے سے پہلے مقتدی آمین نہ کہیں. عموماً عام طور پر نمازوں میں یہی ہوتا ہے کہ امام کے آمین کہنے سے پہلے ہی سارے نمازی آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, متفق علیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا, امام جب آمین کہے تب تم آمین کہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی امام نے ولا الضالین کہا تو امام کے آمین کہنے سے پہلے ہی سب آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں. جو صحیح طریقہ اس کا متفق علیہ حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اذا امن الامام فامنوا, جب امام آمین کہے تو تم بھی اس کے بعد آمین کہو. البتہ جو احناف ہیں وہ اس معاملے میں آمین آہستگی سے کہنے کے قائل ہیں. ان کی ایک دلیل تو یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آمین یہ دعا ہے, آمین دعا ہے, اور دعا کا ادب یہ ہے کہ اس کو آہستہ اور خفیہ آواز سے کہا جائے. اور دوسری دلیل ان کی ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا اور اس آمین پہ آپ نے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا. لیکن یہ دونوں دلیلیں کمزور ہیں, اس لیے کہ دعا کا ادب تو یہ ضرور ہے کہ وہ آہستگی سے کی جائے, لیکن آمین کے بارے میں جب رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے آمین بلند آواز سے کہی تھی, تو ہم لوگوں کو بھی آمین بلند آواز سے کہنی چاہیے. البتہ ترمذی کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں. بعض علماء کے نزدیک وہ حدیث حسن ہے, اور اگر واقعی وہ حسن کے درجے تک پہنچ جائے اور وہ حدیث حسن ہو تو اس بات کا ثبوت بھی رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے مل گیا کہ آپ نے آمین آہستہ بھی کہی تھی. اور اگر وہ حدیث حسن کے درجے کو نہ پہنچے تو پھر وہ حدیث ضعیف ہے, اور حدیث ضعیف پر بعض علماء کے نزدیک عمل جائز ہے اور جمہور علماء کے نزدیک اس پہ عمل ناجائز ہے. تو یہ مسئلہ اتنا اختلافی نہیں ہے کہ اس مسئلے کو نزع اور اختلاف کا باعث بنا کر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرنے لگیں اور ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگیں. آمین دعا ہے, تو جو شخص چاہے بلند آواز سے دعا کرے تب بھی جائز ہے, اور جو شخص چاہے تو آہستگی سے آمین کہے تب بھی جائز ہے. تو یہ آمین کا مسئلہ تھا جو کہ سورہ فاتحہ کے آخر سے اس کا تعلق تھا.